اسی طرح سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں خدا کی قدرت ہے ان کی اونٹنی جو تھی وہ بیمار ہو گئی, وہ چلنے میں پیچھے رہ گئی, قافلہ آگے نکل گیا, ابو ذر پیچھے رہ گئے. اب کچھ لوگ منافقین ساتھ بھی تھے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا, انہوں نے کہا دیکھا نا ابی ذر کے دل میں بھی کوئی کھوٹ تھا اسی لیے تو رہ گیا نا, ورنہ آنا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو, ان کانا خیرن, اگر اس کے دل میں بھلائی ہے تو آ جائے, اور اگر اس کے دل میں بھلائی نہیں ہے تو اراحکم اللہ, پھر اللہ نے اس سے نجات دی. اچھا ایک آدمی کے دل میں ہمارے لیے خیر بھی نہ ہو تو ہمارے ساتھ ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا, اس سے تو بہتر ہے کہ وہ نہ ہو ہمارے ساتھ. حضرت ابی ذر کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی اونٹنی کو چلانے کی لیکن میری اونٹنی اتنی بیمار اتنی معذور تھی کہ نہیں چلا. تو حضرت ابا ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب حیران ہو گیا کیا کروں, پھر میں نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا, سامان شامان بھی جتنا چھوڑا کر سکتا تھا وہ مولی سے لے لیا اور پیدل. میں نے کہا بھی اب قافلے کو چھوڑتا نہیں ہوں, پیدل چلتا ہوں, موت آ گئی تو اللہ کی مرضی. اب قافلہ 30,000 اونٹوں پہ جا رہے ہیں اور ابھی ادھر پیچھے اکیلا پیدل جا رہا ہے. اچھا وہ تو رات کو دن پڑاؤ بھی کرتے ہیں آرام بھی کرتے ہیں لیکن ابھی ادھر کوئی آرام نہیں کر رہا, چل رہا ہے. کافی دیر کے بعد ایک مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, تشریف فرما تھے, تو دور سے ایک آدمی چلتا ہوا آیا. اب ہر آدمی اپنی رائے دے رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یار فلاں بندہ لگتا ہے, کوئی کہتا ہے فلاں بندہ لگتا ہے. حضور نے فرمایا کن ابا ذر, خدا کرے کہ ابا ذر. تھوڑی دیر گزری, قدم ابی ذر, حضرت ابی ذر آ گیا. تو فرمایا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا رسول اللہ میری تو اونٹنی بیمار ہو گئی, آخر میں نے اونٹنی چھوڑ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ. ابو ذر میرا ایسا ہے کہ چلتا بھی اکیلا ہے, جب موت آئے گی تب بھی اکیلا ہوگا, اور جب قبر سے اٹھے گا تب بھی اکیلا ہوگا. یہ تو ہے ہی عجیب, کیونکہ حضرت ابو ذر جو تھے نا یہ بڑے زاہد آدمی تھے, اتنا آدمی تھے کہ یہ یعنی اپنے اجتہاد کے اعتبار سے یہ دوسرا کپڑا رکھنے کے بھی قائل نہیں تھے. مقصد وہ کہتے ہیں دوسرا جوڑا حرام, بس جو پہنا ہوا ہے ٹھیک ہے, بس اچھا ابھی کھانا بچ گیا ہے کل کے لیے رکھو, کہتے یہ بھی حرام ہے. بھئی گھر میں کم سے کم خرچہ تو رکھ لیں, میں نے کہتے یہ رکھنا بھی حرام ہے, بس جو اللہ نے دیا ہے کھا لو, باقی خیرات کر دو کل کا دیکھا جائے گا. اسی لیے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اجتہاد اور زہد اور تقوی کو دیکھ کر حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں منت کی, انہوں نے کہا حضرت ابی ذر آپ کے ساتھ کوئی نہیں گزارا کر سکتا, اور آپ اصحابی رسول ہیں, آپ کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا, مہربانی کریں آپ مدینے سے باہر رہیں, آپ کے فتوے پر نہیں چل سکتی دنیا. آپ حضرت عثمان نے معافی مانگی اور حضرت ابی ذر جو تھے ربضہ میں چلے گئے, مدینہ منورہ سے دور چلے گئے, اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ دیکھو اب ہم اکیلے ہیں, اور میرے نبی نے کہا تھا کہ یمشی وحدہ ویموت وحدہ, میں نے مرنا بھی شاید اکیلا ہے اسی لیے مدینہ چھوڑ کے ربضہ میں آ گیا ہوں, جب میں مر جاؤں تو تم مجھے غسل وسل تو دے نہیں سکتی ہو, اکیلی عورت کیا کرو گی, ایک چھوٹا غلام ہے, میری چار پائی گھسیٹ کے اب جو ہے سڑک پہ رکھ دینا, اعلی قاریات الطریق راستے پہ رکھ دینا, کوئی گزرے گا تو جنازہ پڑھ لے گا نا, تو کوئی جنگل کے جانور کھا جائیں گے, چھوڑ دے. ٹھیک, خدا کی قدرت ابھی ذر فوت ہو گئے. اب اکیلے ایک بیوی ہے بوڑھی اور ایک چھوٹا سا غلام ہے بےچارہ. اس کے بعد جناب ان نے جو کچھ ان سے بن پڑا غسل کیا, اس کے بعد جنازہ کفن وغیرہ پہنایا اور سڑک پہ لا کے رکھ دیا. کیا کریں, وہاں کوئی مسلمان ہی نہیں, جنازہ پڑے کون قبر کھودے. تھوڑی دیر ابھی گزری تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں جلیل القدر, قافلہ لے کے گزرے, دیکھا کہ راستے پہ, انہوں نے کہا من نہ آتا, انہوں نے کہا ابی ذر فبقا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رو گئے, رونے لگے, فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ. انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے حضور سے سنا تھا, حضرت ابی ذر کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ اکیلا رہتا ہے, اکیلا مرے گا, اکیلا اٹھے گا, اللہ کے نبی کا فرمان صدق رسول اللہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے قافلہ روکا, قبر تیار ہوئی, جنازہ پڑا, اور ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے شان اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا. تو حضور کی وہ بات جو آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمائی تھی وہ سچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں پہنچے تو تبوک کے ساتھ ہی قریب میں ایک قبیلہ تھا, قبیلہ بنو ایلہ. حضور نے حکم دیا خالد کو کہ ان پہ چڑھائی کرو. خالد نے چڑھائی کی, انہوں نے کہا جی ہم جزیہ دیتے ہیں, ہم لڑتے نہیں. وہ جزیہ دینے پہ راضی. اس کے بعد حضور نے فرمایا خالد ایک قریب اور قبیلہ ہے دومت الجندل, اور ان کا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے اکیدر. اکیدر دومت الجندل جو ہے وہ شکار کا بڑا رسیہ ہے, اور اس کو زیادہ عادت ہے کہ وہ بکرے وحش, ایک تو گائے ہوتی ہے نہیں جو ہمارے یہاں اپنے گھروں میں, ایک ہوتی ہے گائے جسے ہم کہتے ہیں جنگلی گائے, عرب اس کو کہتے ہیں بکر الوحش, بعض لوگ اسے نیل گائے بھی کہتے ہیں. اس کا بڑا وہ شکار کا عادی ہے, تم جاؤ گے دیکھو کہ شکار میں کہیں نہ کہیں تمہیں مل جائے گا. تو حضرت خالد اپنے سپاہی لے کے بڑھے, دومت الجندل والوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ ہم پر حملہ ہونے والا, ان کا بڑا قلعہ تھا, وہ قلعے میں اسیر ہو گئے. اب قلعے کی چھت پہ کھڑا ہے وہ قیدر اپنی بیوی کے ساتھ جو ان کا بادشاہ تھا. خدا کی قدرت دیکھو کہ 20-25 نیل گائے بکر الوحش جو ہے نا جی, 20-25 کا ریوڑ پورے کا پورا آ رہا ہے اور آ رہا ہے اور آ رہا ہے, اسی طرح قریب ہوتا جا رہا ہے جدھر ان کا وہ حسن ہے. حضرت خالد دور کھڑے دیکھ رہے ہیں. نے کہا صدق رسول, حضور نے سچ فرمایا دیا, بکر الوحش تو آ گئی لیکن وہ شکاری تو ابھی تک نہیں نکلے. تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ وہ قیدر دیکھو آج تک تم نے نیل گائے کو کبھی نہیں جانے دیا, اتنی نیل گائے جا رہی ہوں بلا کوئی صبر کرتا ہے؟ اس نے کہا صبر کی بات نہیں ہے, اب ان کو شکار کرنے جائے خطرہ ہے کہیں خود شکار نہ ہو جائے. تو اس نے کہا کوئی نہیں ایسی بات تو کوئی نہیں, تو بالکل آپ کے قلعے کے قریب جا رہی ہیں, ان کو شکار کرنے کتنی دیر لگے گی, شکار کرو پھر اندر آ جاؤ. انہوں نے کہا ہاں یہ بات. تو وہ جناب اترا, اس کا بھائی تھا حسان وہ بھی اترا, اور حسان اس وقت ایک ایسے لباس میں تھا کہ اس زمانے میں ریشم و کمخواب کا لباس تھا اور سونے کی تاروں کا اس پہ کام ہوا. اب اس نے جب نیل گائے, اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ نیل گائے کے قریب آ گیا تو نیل گائے اور ہٹنے لگی, وہ اور آگے جائیں وہ اور پیچھے جائیں وہ اور آگے جائیں وہ اور پیچھے جائیں, اس جگہ پر وہ نیل گائے ان کو لے آئیں جہاں خالد کھڑے. وہ تو اب شکار میں اندھے ہو کے آ گئے نا, پیچھے دھند میں آ گئے نا. تو خالد نے حملہ کر دیا, نتیجہ یہ نکلا کہ حسان قتل ہو گیا اس کا بھائی, اور اکیدر جو تھا اکیدر دومت الجندل وہ گرفتار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیا گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ بس جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا, بہرحال میں جزیہ دینے پہ راضی. تو نے کہا اب تم قیدی ہو تمہاری بات کون مانتا؟ کہا حضور نہیں, بہرحال میں اپنی قوم کا سردار ہوں, میری بات جو ہے قوم نہیں ٹال سکتی, میں جو فیصلہ کروں گا میری قوم وہی قبول. تو اس کی قوم نے بھی قبول کر لیا, اور دومت الجندل جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے زیر نگین آ گیا. اب صحابہ حیران ہو کر حسان کے لباس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسا قیمتی لباس انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا نا, کہ ریشم کے لباس ہو اور سونے کی باریک تاروں سے اس پر کام کیا جائے. تو حضور نے فرمایا لبنا دیر سعد فی الجنت خیر منہا. میں کیا دیکھ رہے ہوں, میرے ساتھ جو صحابی فوت ہو گئے نا ان کے جنت میں جو ناک صاف کرنے کے رومال ہے نا وہ بھی اس سے کروڑ درجے بہتر ہیں. کیا دیکھ کیا رہے, یہ تو معمولی چیز ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بھیجا ہرقل روم کو, اور اس نے اس میں آپ نے لکھا ہرقل روم کو کہ انی ادعو کا الى جنت ارضها السماوات والارض اسلم فالا فعليك اسم الاریسین. حضور نے خط لکھا ہرقل کو, جب خط پہنچا خط پڑھا, خط پڑھنے کے بعد چونکہ ہرقل جو ہے وہ صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ تورات و انجیل کا عالم بھی تھا, اس نے اپنی قوم کو بلایا, اپنے روسا کو بلایا, اپنے جنرلز کو بلایا, اپنے رہبان احبار کو بلایا. اس نے کہا دیکھو ایک خط آیا ہے. انہوں نے کہا تو پھر تم, انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ میں تورات و انجیل کا عالم ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے ہم اس خط کا جواب دیتے ہیں, اور کوئی ایسا ذہین آدمی چنو کہ جو مذہب نصرانیت پر بھی پکا ہو لیکن ہو بھی عرب, رومی نہ ہو, عرب, اور عربی زبان پر بھی اس کو پورا پورا عبور ہو, ایسا آدمی ہونا چاہیے. اگر ایسا کوئی آدمی مل جائے تو اس کو میں بھیجتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. تو ایک شخص تھا تنوخی, ایک رجل شاب اور بڑا خوبصورت بڑا جمال اور انتہا درجے کا ذہین آدمی تھا اور اپنے مذہب پر بھی پختہ تھا. اس کو ہرقل نے بلایا, اس نے کہا کہ دیکھو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ, میرے سلام کہو, میرا خط لے جاؤ, اور تین نشانیوں پر خصوصی توجہ دینی ہے کہ سب سے پہلے تو ایک یہ یاد رکھنا کہ حضور تم سے جو آپ نے مجھے خط بھیجا ہے اس رسالے کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں کہ میں نے جو خط بھیجا تھا اس کا کیا جواب ہے. اور دوسری بات یہ پتا کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس گفتگو میں کوئی رات کا ذکر کرتے ہیں, رات کے بارے میں کچھ دو. اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے دو کندھوں کے درمیان میں ایک مہر ہے, نبوت کی نشانی ہے. یہ تین چیزوں کو دیکھنا ہے, اگر یہ تین چیزیں مل جائیں تو انہ نبی, وہ سچا نبی, اور اگر یہ تین چیزیں نہ ملیں تو پھر وہ نبی نہیں ہے, پھر ہم مقابلہ کریں. اس نے کہا ٹھیک. تو تنوخی جو تھا وہ ہرقل کا خط لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی, ملاقات کی, بڑا لمبا واقعہ, بہرحال حضور کی خدمت میں وہ حاضر. جمعہ کے وہ بیٹھا تو حضور نے سب سے پہلے وہ سوال کیا, آپ نے فرمایا کہ تنوخی ما فعل الہرقل برسالتی, تمہارے بادشاہ نے میرے خط کے بارے میں کیا کیا. تنوخی نے کہا ہاں, بادشاہ نے کہا تھا دیکھنا کہ یہ بات پوچھیں گے, پہلی نشانی تو کھڑی ہو گئی. تو اس نے کہا امسا کہا یا رسول اللہ, اس نے کہا حضور نے خط آپ کا لے لیا, عزت کے ساتھ رکھا, عزت کے ساتھ پڑھا ہے, مجھے بھیجا ہے, جواب دیا. حضور نے فرمایا ولیکن مزقها فارس فمزق الله ملكه, آپ نے فرمایا لیکن فارس کے بادشاہ نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اللہ نے اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, لیکن تمہارے بادشاہ نے امسکہا فامسک اللہ ملکہ, تمہارے بادشاہ نے میرے خط کا احترام کیا ہے, اللہ اس کے ملک کو باقی رکھے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور آپ نے ہمارے بادشاہ کو جو دعوت دی ہے نا اس میں لکھا ہے کہ جنت ارضها السماوات والارض, کہ میں تمہیں ایسی جنت کی طرف بلاتا ہوں جس کا عرض جو ہے یہ آسمان و زمین کو بچھائیں تو اس کا عرض بنے گا. اگر اتنی بڑی جنت ہے تو پھر آسمان و زمین کدھر جائیں گے, ہے کدھر. حضور نے فرمایا کہ تنوخی اب یہ بتاؤ اس وقت کیا ہے, اس نے کہا جی دن ہے. تو پھر میں عین اللیل, رات کدھر ہے. کہا ہرقل نے کہا تھا کہ حضور رات کا ذکر کریں گے, یہ دوسری نشانی بھی تو پوری ہو گئی. اس نے ہرقل کا خط دے دیا اور اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن آپ کی خدمت میں رہ جاؤں. آپ نے کہا رہے کوئی بات نہیں, کیونکہ عبد النوخی یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ میں کیسے جرت کروں کہ حضور سے کہوں کہ بھئی کپڑا آپ اتارے, میں وہ بہر دیکھنا چاہتا ہوں, قاصد ہوں, میں کیسے کہہ سکتا ہوں. ایک دن رہا, دو دن رہا, تین دن رہا, تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا, انہوں نے تنوخی ادھر آؤ, کتنے دن رہو گے بھئی, تم قاصد ہو, بادشاہ کا پیغام لے کے آئے ہو, تو جا کر جواب نہیں دینا بادشاہ کو. انہوں نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن. آپ نے فرمایا یہ مہر دیکھنا چاہتے ہیں, چلو یہ دیکھ. آپ نے کپڑا نیچے کر دیا, اٹھا اور دیکھا مہر کو جب, تو اس نے کہا کہ بھئی صدق ہرقل, میرے بادشاہ نے کہا تو ٹھیک تھا, یہ تینوں نشانیاں مل گئی. انہوں نے کہا حضور اب میں جاتا ہوں. انہوں نے اچھا جاؤ. اور فرمایا اچھا اتنی علامات دیکھنے کے بعد تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو. اس نے کہا حضور میرے دل میں صداقت تو آپ کی آ چکی ہے, لیکن انی رجل من قومی, آخر میں ایک قوم کا آدمی ہوں, جب تک میری قوم فیصلہ نہ کرے میں اکیلا فیصلہ نہیں کرتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. واپس آ گیا, ہرقل کو آ کے بتایا. ہرقل نے کہا واللہ انہ لنبی, خدا کی قسم وہ اللہ کا نبی. ہرقل نے اب سارے جرنل, سارے بڑے بڑے عمائدین, مدنی, سول, فوجی, سب کو بلایا. اس نے کہا دیکھو بات سنو, اگر میری بات مانتے ہو تو تین باتیں ہیں, ان میں سے کوئی ایک بات مان لو. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ اب سب مسلمان ہو جائیں. کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جب وہ اللہ کا سچا نبی ہے, سب نشانیاں مل گئی ہیں, تو یہ کچھ ضد ہے؟ ہم تورات و انجیل پڑھنے والے لوگ ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ایک نبی نے آنا تھا, وہ آ گیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں, ہم اسلام تو نہیں. اس نے کہا اچھا بات سنو، اگر اسلام تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر جزیہ دے دو، مسلمانوں کے بعد گزار بن جاؤ، جزیہ دو اور مسلمانوں سے سلو کرو. انہوں نے کہا کمال ہے رکھ، ساری دنیا ہمیں جزیہ دیتی ہے، ہم سپر پاور ہیں، اب ہم مسلمانوں کو جزیہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا، یہ تو ممکن نہیں. تو اس نے کہا اچھا اب تیسری بات یہ ہے، اگر یہ دونوں باتیں نہیں مانتے ہو تو پھر میری ایک تیسری بات مانو. انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ لا تقاتلو ہو، اس کے ساتھ جنگ نہ کرو. انہوں نے کہا پھر جنگ نہ کرے تو کیا کریں آخر، کیسے؟ انہوں نے کہا کچھ سلو کا راستہ نکالو، جنگ نہ کرو. واللہ انہ لنبی، خدا کی قسم وہ اللہ کا نبی ہے اور نبی سے کوئی جنگ نہیں جیت سکتا، آپ جنگ نہیں جیت سکتے، آپ مارے جائیں. انہوں نے کہا اچھا ہم تیسری بات تیری مانتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کرتے. تو ہرقل نے حضور کو پیغام بھیجا، اس نے کہا حضور ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، آپ کے ساتھ سلو کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا ہم انتظار میں بیٹھے ہیں، آؤ مکاؤ. نے کہا حضور آپ دو سال بیٹھے رہے ہیں جس جگہ آپ تبوک میں بیٹھے ہیں، بالکل بیٹھے رہے ہیں، ہم احترام کریں گے، ہم عزت کریں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. حضور نے اپنے صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا پھر ہمارا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی دعوت نبوت جو ہے وہ عرب سے نکل کے باہر روم تک بھی پہنچائیں اور ان کو بھی دعوت مبارزت دیں، اور اگر وہ نہیں نکلتے مقابلے پر تو نہ نکلے، اب ہم ساری زندگی تو تبوک نہیں بیٹھے رہیں گے، ہمارا مقصد حل ہو گیا، چلو واپس مدینہ منورہ. اچھا اب دنیا میں تو بات اڑ گئی کہ بھئی مسلمانوں کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ 30,000 کے لشکر پر 200,000 بنو الاسفر مقابلے پہ نہیں آتے. ہرقل ڈر گیا، ہرقل ڈر گیا، ہرقل ڈر گیا. بس یہ بات ایسی ہولی کہ سب قبائل دوڑ دوڑ کے اسلام میں آنے، کبھی جب اس کا مقابلہ بنو الاسفر بھی نہیں کر سکتا، جس کا مقابلہ ہرقل روم نہیں کر سکتا، ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اس کے بعد حضور نے لشکر چلایا، آپ نے فرمایا ایک جگہ ہے راستے میں، اس کا جگہ کا نام ہے وشل، تو وہاں ایک پتھر ہے اس سے پانی ٹپکتا ہے، پانی یعنی ابھرتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، مجھ سے پہلے اگر کوئی پہنچ جائے تو اس پانی کو نہیں چھیڑنا جب تک کہ میں نہ پہنچ. لیکن کچھ منافقین جو تھے وہاں پہنچ گئے، پانی نکل رہا تھا، جلدی جلدی سے انہوں نے اپنے برتنوں میں تو پانی بھر لیا، جب حضور پہنچے تو اس میں چند قطرات ہی باقی رہ گئے. حضور نے فرمایا قاتلہم اللہ لعنہم اللہ، میرے بات کی مخالفت کی، میں نے کہا تھا کہ مجھ سے پہلے اگر کوئی پہنچ جائے تو اس سے. اب انہوں نے فرمایا اچھا تھوڑا سا پانی جمع کر، اسی پانی کو جمع کیا گیا، حضور نے وضو فرمایا، وضو کر کے اسی پتھر پہ ڈال دیا. صحابہ کہتے ہیں فسمعنا صوتا، ہم نے ایسی آواز سنی کر رعدا، جیسے بجلی کڑک مارتی ہے، اور اس کے بعد اس سے ایسا چشمہ نکلا، ایسا چشمہ نکلا کہ اتنی طاقت سے تو نہر بھی نہیں بہتی. حضور نے فرمایا کہ اگر وہ بدبخت مجھ سے پہلے آ کر اس کا پانی نہ نکالتے، لجرا نہرا عظیما فی ارض العرب، پورے عرب کی سرزمین میں نہر جائے. لیکن ان بدبختوں نے پہلے پانی نکال دیا تو اب پورے عرب میں تو نہیں جائے گی، لیکن اس جگہ کو آباد کرے گی. یہ وہی چشمہ ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جاری ہوا، جس کی وجہ سے آج مزار تبوک آپ دیکھتے ہیں نا، تبوک سے ہر چیز آ رہی ہے، سبزی آ رہی ہے، خیار آ رہا ہے، چیزیں آ رہی ہیں، باغات آ رہے ہیں، وہ پورا علاقہ جو آباد ہے اسی چشمے کی وجہ سے آباد ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈالا. آج بھی تبوک کا جو وادیاں ہیں، مزارے ہیں، یہ وہی پانی ہے، وہی وشل ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں ایک جگہ تھی عقبائے میں، ایک ٹیلہ تھا بہت اونچا، حضور نے حضرت حذیفہ کو اور عمار بن یاسر کو لیا اور حکم دیا بھی اور کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہ آئے، اور حضور اپنے گھوڑوں کے ساتھ اس ٹیلے پہ چڑھ گئے. کھڑے ہو کے آپ اپنے لشکر کو دیکھ رہے ہیں. منافقین کو موقع ملا تو ان کے 14 آدمی جو تھے مل کر ان نے کہا کہ ہم اس چوٹی پر دوسری طرف سے جا کے حضور کو دھکا دے کے گرا دیتے ہیں، اس سے اچھا موقع ہمیں کوئی نہیں ملے گا کہ اس وقت حضور اکیلے کھڑے. ادھر سے دشمن منافقین جو ہیں 14 آدمی چڑھنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا اور حضرت حذیفہ نے بھی دیکھ لیا. حضرت حذیفہ فرماتی ہیں کہ میں ان کی طرف دوڑا، میرے ہاتھ میں ماں اندی اللہ بہتر، میرے ہاتھ میں اتنی سی چھوٹی تھی صرف اور کچھ بھی نہیں تھا، اس چھوٹی کے ساتھ میں نے کہا ظالموں کدھر اوپر آ رہے ہو؟ اچھا میں نے یہ نہیں سمجھا کہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، میں نے یہ سمجھا کہ جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے کہ بھی اس ٹیلے پر اور کوئی نہ چڑھے تو یہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کیوں چڑھے، بس اتنی سی بات. میرے دل میں یہ نہیں تھا، نہ مجھے معلوم تھا کہ یہ تو قاتلانہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ان پر ایسا روب پڑا کہ وہ پیچھے بھاگ گئے. جب میں واپس آیا حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کیوں آ رہے تھے؟ رائے سن نے کہا مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے لیکن اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے, تم نے پہچانا وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا حضور ان کے چہروں پر چونکہ کپڑا تھا میں پہچان تو نہیں سکا لیکن ان گھوڑوں سے مجھے اندازہ ہے کہ بنو تمیم کے لوگ تھے, ان کے گھوڑے میں پہچانتا ہوں قبیلے کے, لیکن وہ بندے میں نہیں پہچان سکا. آپ نے فرمایا ہم فلان و فلان و فلان و فلان. حذیفہ وہ 14 آدمی, اس کا نام یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا, یہ نام سارے رکھ لو. لیکن میں نے کہا کہ حضور کی, انہوں نے کہا حضور فرمایا نہیں کسی کو نہیں بتانا. میں نے کہا حضور اجازت دیں ان کو قتل کر دوں. میں نے قتل نہ کرو کیونکہ ان الناس یحدثون ان محمد یقتل اصحابہ, کہ اب اللہ کے نبی جو ہیں اپنے ساتھیوں کو کلمے پڑھنے والوں کو بھی قتل کرنے لگے. ایسا نہیں. لیکن حضور نے فرمایا حذیفہ نام بتی, اسی لیے حذیفہ بن الیمان کو کہا جاتا تھا صاحب سر رسول اللہ, حضور کا رازدان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام ان کو تو بتایا اور کسی کو نہیں بتایا. اسی لیے صحابہ بعد میں جب کوئی آدمی مرتا اور اس کا جنازہ آتا تو حضرت عمر سب صحابہ جو تھے کانا ینظران الی حذیفہ, حضرت حذیفہ کو دیکھتے کہ اس جنازے پر حذیفہ کھڑا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے یا نہیں کھڑا. اگر حذیفہ کھڑے ہیں تو پڑھ لیتے, نہیں کھڑا مانا ایک منافق ہے, پھر وہ بھی صحابہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حذیفہ بن الیمان کو تو پتا ہے اور کسی کو پتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور اسی زمن میں, یعنی جب حضور تبوک میں جا رہے تھے تو منافقون نے ایک اور سازش کی. مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنائی, ایک ابی عامر راہب تھا شام میں, اس نے کہا یہودی تھا, اس نے کہا کہ دیکھو تم مدینہ میں جب تک ایک مقابلے کا مرکز نہیں بناو گے نا تم مقابلہ نہیں کر سکتے مسلمانوں کا. جب تک آدمی کا اڈا نہ ہو, مقابلے کا مرکز نہ ہو تو مقابلہ کیسے کرے. تم ایک مسجد بناؤ, اس کو نام مسجد کا دو, حضور کو لے آؤ, افتتاح حضور سے کراؤ, وہاں نمازیں شروع کرو, آہستہ آہستہ تمہاری جماعت بنے اور پھر میں یہاں سے مسلمان ہو کر بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اندر تو میں یہودی رہوں گا لیکن اوپر سے میں اسلام لے آؤں گا اور وہاں آ کر ہم اپنا حلقہ بنا کے پھر مسلمانوں کی قوت کو کاٹیں گے اور توڑیں گے. جب تک ہمارا مرکز نہیں ہوگا پھر تو کام نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے ایک مسجد بنائی, حضور کی خدمت میں بھی آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ چل کے اس مسجد میں نماز پڑھنے. آپ نے فرمایا انی مشغول فی غزوۃ تبوک, میں تو تبوک کے مسئلے میں بڑا مشغول ہوں, با تبوک کے بعد آنے پر دیکھا جائے گا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے حضور, جب آپ تبوک سے آ جائیں نا مہربانی کریں, بس ایک دفعہ آپ قدم دے دیں, بس ایک دفعہ آپ نماز پڑھا دیں تاکہ ہماری جو ہے نا وہ مسجد میں برکت ہو جائے. اللہ نے حضور کو اطلاع کر دی
کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى.
اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کافروں نے جو مسجد بنائی ہے ان کا مقصد مسجد نہیں ہے, ان کا مقصد مسلمانوں میں تفریق ڈالنا ہے اور یہ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے اس دشمن اللہ کے رسول کے دشمن کا کہ وہ آئے, اور قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد نیک ہے.
واللہ یشہد انہم لکاذبون.
اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ اس مسجد میں کبھی قدم نہ رکھنا, آپ کی شان شان وہ مسجد ہے جو قباء میں, جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی, جس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی ظاہری اور باطنی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو محبوب رکھتے ہیں. افمن اسس بنیانہ علی التقوی خیر, وہ مسجد زیادہ بہتر ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی, نہ کہ وہ مسجد جس کی بنیاد جو ہے جہنم کی آگ کے کنارے پہ رکھی گئی. ان کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو جہنم ملے گی. اللہ کے نبی نے اسی وقت حکم دیا, مالک ابن دخشن کو حکم دیا کہ آپ فوج لے کے جائیں اور اس مسجد کو جا کے جلا دیں. جو چیز مسلمانوں کی تفریق نام چاہے مسجد رکھ تو مسجد تھوڑی بن جاتی ہو. اب جناب جب مالک بن دکشن فوجی لے کے پہنچا تو یہودی تو گھبرا گئے, انہوں نے کہا یہ کیا ہو. انہوں نے کہا مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرا کیا, حضور نے ہمیں حکم دیا کہ جلا دو. یعنی اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ منافقوں پہ چوٹ پہ چوٹ, ضرب پہ ضرب پڑ گئی. اب ان کا راز بھی کھل گیا, تو پتہ لگ گیا اللہ کے نبی کو تو پتہ لگ گیا ہم نے مسجد کیوں بنائی. اور اسی اثنا میں ابھی حضور مدینے کے اندر داخل نہیں ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں صبح کی نماز ہے اور حضور پاک دور تشریف لے جاتے تھے اپنے قضاء حاجت کے لیے, حضور واپس نہیں آئے. اب ہم انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. خطرہ ہو گیا کہ اگر ہم مزید انتظار کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج نکل آئے اور نماز کا وقت چلا جائے. اب صحابہ گھبرا گئے, ابھی کیا کریں, انتظار کریں وقت جاتا ہے, نہ انتظار کریں تو کیا کریں, نماز جاتی ہے کریں. آخر صحابہ نے کہا کہ بھائی نماز تو اللہ کا فرض ہے نا, وہ تو کسی کے لیے مؤخر نہیں کیا جا سکتا. تو عبد الرحمان ابن عوف کو حکم دیا گیا جی آپ امام بنے اور ہمیں نماز پڑھائیں. عبد الرحمان ابن عوف نے کھڑے ہو کے نماز شروع کی. ابھی حضور پاک نے ایک رکعت پڑھی تھی کہ عبد الرحمان ابن عوف نے ایک رکعت پڑھائی تھی کہ حضور تشریف لے آئے, جب سلام پھیرا تو اب حضور کھڑے ہو کے اپنی رکعت پوری کرے. صحابہ کانپ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, حضرت غلطی کی, حضور تھوڑی دیر میں تو آ گئے تھے. جب فارغ ہوئے حضور نے فرمایا سنتم, تم سب نے بہت اچھا کیا ہے, نماز فرض ہے, اس کے اوقات مقرر ہیں, کسی کے لیے نماز آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی, تم نے بہت اچھا کیا. اچھی بات, اگر میں نے عبد الرحمان ابن عوف کے پیچھے ایک رکعت پڑھ لی تو کیا ہو گیا, جماعت ہو گئی. لیکن تم لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے, یعنی نماز کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ کے نبی کی انتظار میں بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آگے چلے. ایک صحابی تھے ابا رحمہ, وہ کہتے ہیں خدا کی شان ہے کہ میرا اونٹ جو تھا نا وہ حضور کے قریب جو گزرا تو مجھے اونگ آ رہی تھی, تھکا ہوا تھا سفر کا, مجھے خیال نہیں آیا وہ اتنا قریب سے گزرا کہ حضور کے پاؤں کو اتنا رگڑ آئی کہ پاؤں زخمی ہو گیا, حضور بالکل مس کیا نا اس نے ساتھ, ایسا رگڑ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں زخمی ہو گیا. حضور نے غصے میں مجھے بیت مارا, پھر میری آنکھ کھلی. کہا کیا کر رہے ہیں, کہا حضور میں نے آمدن تو نہیں کیا. خیر کہتے ہیں ٹھیک ہے, میں نے پھر اونٹ ہٹا لیا. کہتے ہیں پھر مجھے اونگ آ گئی, خدا کی قدرت ہے میرے اونٹ نے پھر جا کے اسی جگہ رگڑا لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے ٹوک مارا, کیا کر رہے ہو ابا رحمہ, اب مجھے تو نہیں دینا جی. کہتا ہے پھر میں خیر اونٹ کو لے کے بالکل پیچھے چلا گیا اور پھر میں چھپ گیا کہ حضور کے سامنے نہ آؤں, اب اگر حضور نے مجھے پکڑا مجھے سزا دیں گے. تو کافی دیر کے بعد حضور نے مجھے بلایا, اب میں کانپتے ہوئے حضور کے سامنے پیش ہوا. میں نے کہا اب آ گیا, میں نے دو دفعہ زیادتی کی ہے. حضور نے فرمایا ابا رحمہ وہ جو تم نے کیا نا وہ تمہارے بس میں نہیں تھا, تمہیں نیند تھی, لیکن میں نے تمہیں جو بیعت مارا تھا مجھے تو نیند نہیں تھی, لہٰذا یہ بیعت لے لو اور بدلہ لے لو, میں قیامت میں بدلہ نہیں دینا چاہتا. یہ تھے اللہ کے رسول, فرمایا میں نے تمہیں بیعت مارا تھا لیکن یہ لو بیعت, اور یہی بیعت میں نے مارا, یہی تو مجھے مار لو. کہا رسول اللہ میں آپ کو کیسے بیعت ماروں, کہا تمہیں میں جو حکم دے رہا ہوں. انہوں نے کہا قد عفوت یا رسول اللہ, حضور میں نے معاف کر دیا, بس بات ختم ہوگی, میں کیسے اللہ کے نبی کو بیعت مار سکتا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے. تو اب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد صرف متخلفین جو تھے نا جی, وہ لوگ کچھ تو بالکل حق بجانب تھے لیکن معذور تھے, اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس عذر بھی نہیں تھا لیکن ان کے ایمان یا نیت میں بھی کوئی شک نہیں تھا, وہ متخلفین تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. زندگی باقی تو بات باقی, وما علینا الا البلاغ.